मोहब्बत के दावे को अपने नबी की मोहब्बत से संजिश कर रहा है, तोल रहा है। और यकीन अगर पैगंबर इस्लाम खुदा का नबी हमें ना बताता तो हमारे समझ में ना खुदाई आती ना खुदा। तो ये तमाम एहसानात ज़ाते वाला सिफात अंबिया इकराम के हैं कि जिन्होंने अपनी रिसालत को, अपने काम को इस तरह से अंजाम दिया कि हमारे लिए कायनात का एक एक ज़र्रा रोशन हो गया और अब इंसान के लिए कोई मसला, कोई इल्मी मरहला, किसी किस्म की मुश्किलात, खुदा को जानने और पहचानने के मसाइल वजूद में ना रहे। जब आखिरी नबी ने तमाम पैगाम को पहुंचा दिया और दीन कामिल हो गया तो अब एक मरहला आता था कि रिसालत के बाद इस दीन की बागडोर को संभालने के लिए एक ऐसे कानों की जरूरत थी कि जिसके दोष पर ये मजबूत इल्म से भरा हुआ दीन रख दिया जाए और उसके हवाले कर दिया जाए। अजीज़ो, बड़े बड़े इनकलाब क्यों नाकाम रहे? उनकी वजूहत यही है कि जब उन इनकलाब को संभालने वाले मजबूत कांधों से जब वो कमजोर कांधों के पास गया तो दुनिया उसका बार ना उठा सकी, दुनिया उसका बार ना उठा सकी और तफरीक की में मसरूफ हो गई और जुल्म और तशद्दुद और परेशानियां और बेरोजगारियां, ये तमाम के तमाम चीजों ने उनको आगे घेर लिया। लेकिन खुदा का नबी एक मजबूत कांधों पे इस दीन को छोड़ के जाना चाहता था, इस रिसालत को छोड़ के जाना चाहता था कि ये पैगाम जो अल्यौम अकमलतुलकुम दीनकुम की सदा से सरशार हो जाए कि जब तक मसअले विलायत को पेश ना कर दिया उस वक्त तक उम्मत मुस्लिमा के लिए ये भारी दीन, ये वजनी दीन बाकी नहीं। कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नद दीना इंदल्लाह इस्लाम, आपने अक्सर और बेशतर सुनी होगी कि बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा तरीन दीन दीने मुबीन इस्लाम। खुदा ये जब सारे आसमानी किताबें तेरी भेजी हुई, तमाम अदियान तेरे भेजे हुए, तमाम अंबिया जो 124,000 अंबिया आए उन्होंने आके अच्छी बातें बताई और उनके जो लोग पैरोकार बने सब तेरे बनाए हुए, तेरे भेजे हुए, उसके बाद तो ये क्यों कह रहा है कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा तरीन दीन है तो वो दीन मुबीन इस्लाम है। इसकी क्या वजह? अजीजों, आपने दुनिया में देखा होगा कि जितनी भी चीजें बिकती हैं तो उनकी कुछ पैमाने हैं, या वो किलो से बिकती हैं, उसके अलावा पाउंड से भी बिकती हैं, वो भी एक केल है। पाउंड जो है एलबी, वो भी पाउंड एक केल है, यानी एक नमूना है कि जिसके जरिए किसी चीज को बेचा जाता है, या लीटर है नाप के दिया जाता है, या किसी शहर की दूरी को नापा जाता है तो किलोमीटर है, माइल है। तो अजीज और दुनिया में जितने भी पैमाइश के नमूने हैं इनके असल नमूने स्विट्जरलैंड में रखे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, और आप लोग ज्यादा जानते हैं इनके जो असल है कि एक फीट किसे कहते हैं, एक मीटर किसे कहते हैं, एक किलोग्राम किसे कहते हैं और एक पाउंड किसे कहते हैं, इन सब को जब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई कंपनी जो बनाए वो उससे मुताबिकत ना कर ले, उससे अपना पैमाना ना ले। वरना अगर जबान पर बेच दिए जाए तो आपने सुना होगा हमारे हिंदो पाकिस्तान में जो मन है वो 40 किलो का होता है। मन कितना होता है? 40 kg का होता है, 2.5 मन का 1 क्विंटल होता है, 100 किलो। लेकिन ईरान में जो मन तमरीजी है वो 3 किलो का होता है। जब पढ़ते थे तो वहां पे अंगूर बेचने वाला कहता था कि एक मन अंगूर इतने के, तो हम कहते थे तो ठेले पे एक मन है ही नहीं, एक मन अंगूर ही नहीं है। हम सोचते थे 40 किलो को एक मन का है, लेकिन मन तमरीजी जो है वो 3 किलो का है। अब इंसान के हिसाब से अगर ये मां पर तोल छोड़ दी जाती तो हर इंसान अपना हिसाब चलाता। एक जगह मेरा गुजर हुआ तो मैं कुरान पढ़ रहा था, कहने लगे आप शिया हैं, आप भी कुरान पढ़ते हैं? मैंने कहा इत्तेफाक से पढ़ते हैं। बोला अच्छा, ये कुरान ही है? मैंने कहा जी हाँ कुरान ही है, लीजिए आप। बड़ा खूबसूरत था, ईरान का, तो तोहफे में दिया। कहने लगे नहीं नहीं मेरे पास है। मैंने कहा नहीं, ये 40 पारों का है। बड़े खुश हो गए, आज तो हाथ लग गए, बड़े दिनों से हम सुनते आ रहे थे कि 40 पारों का कुरान इनके पास है। वो हुजूर मुझसे कुरान ले गए, शाम को फिर मिले अरे सरकार आपने तो कहा था 40 बालों का, ये तो हमारा ही है। कहा हमारा तुम्हारा थोड़ी है, तो अल्लाह का है। तो कहा कि हम, आपने तो कहा था 40 पा रहे हैं, उन्होंने कहा इसमें 40 पा रहे हैं। बोला मैंने पूरे गिने इसमें 30 है। मैंने कहा आपको गिनती नहीं आती है, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो 40 ही दिया। तो बोले कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इसमें 30 ही है। मैंने कहा लाइए मुझे गिनाइए। तो उन्होंने मुझे गिनाने शुरू कर दिए, एक पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 30। मैंने कहा नहीं नहीं इसमें तो 40 है। बोले कैसे 40 है जब आपको 30 गिना है। मैंने कहा हमारे यहाँ 30 को ही 40 कहते हैं। बोले क्या मतलब। मैंने कहा हमारे 30 को 40 कहते हैं, आपको क्या परेशान है। मैंने कहा भाई जब हमारी कारखाने में कुरान छपेगा तो फिर सेंचुरी लगाएंगे, फिर हम 40 पर को इत्तेफाक करेंगे। तो बात ये नहीं कि इंसान के हाथ में अल्लाह ने चीजें नहीं दी है कि कोई 30 कर ले या 40 कर ले। तो इसलिए दुनिया को मुनज़्ज़म रखने के लिए, इन पैमाइशों को सीखने के लिए दुनिया ने आपस में बैठ के ये तय किया कि हमें इन नमूनों का एक नमूना रखना पड़ेगा असल, जिसको NTP में क्या कहलाता है, रखा जाता है नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा जाता है ना, तो उस पे रखा जाता है ताकि ये, और उसकी जो रॉड्स होती हैं जिसपे इसके निशानात हैं, वो रॉड्स भी ऐसी होती हैं जिसपे सर्दी और गर्मी का असर ना पड़े। पता चला कि सर्दियों में जो है कपड़ा किसी और मीटर से बिक रहा है और गर्मियों में मीटर किसी और मीटर से बिक रहा है। चाहे कंपनी जैसा मीटर बना ले, जैसा किलोमीटर बना ले, जैसा मिलीमीटर बना ले, उसकी पैमाइश का नमूना अगर उस नमूने के बराबर और अंदाज में नहीं हुआ तो वो काबिले कबूल नहीं है। 1 किलो 10 ग्राम को भी आप 1 किलो नहीं कह सकते और 900 ग्राम को भी 1 किलो नहीं कह सकते। आपको परफेक्ट वजन, परफेक्ट चीज लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपको अपना हल साबित करने के लिए, अपनी कंपनी को रिकॉग्नाइज कराने के लिए हमें उस पैमाने और नमूने से बराबरी करनी पड़ेगी। तो खुदा जो कह रहा है कि इन्नद्दीन इस्लाम के, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा तरीन दीन है तो दीन इस्लाम है, क्योंकि खुदा जानता था कि दीन मुबीन इस्लाम के नाम पर कितने टुकड़े होंगे। कोई कहेगा दीन को मैं जानता हूं, कोई कहता दीन मेरा है, वो फिरका कहेगा दीन मेरा है। तो खुदा ने कहा कोई नहीं। वही हालत है कि जैसे नाबीनाओं के दरमियान एक हाथी को छोड़ दिया गया, कहा कि आप बताओ हाथी कैसा होता है। उन बेचारों ने हाथी कभी किसी को नहीं देखा, तो हाथी को क्या देखे। अब अपने हाथों से उन्होंने लम्स कर करके देखा, जिसके हाथ में हाथी का कान आया तो उसने कहा जी पंखे जैसा होता है, जिसके हाथ में उसका पैर आया तो बोला खंबे जैसा होता है, किसी के हाथ में सूंड आए तो बोला पाइप जैसा होता है, किसी के हाथ में पूंछ आए तो कहा झाड़ू जैसा होता है। अब पूरा हाथी तो किसी ने नहीं देखा, लिहाजा अपने अपने एतबार से बस दीन मुबीन इस्लाम की तस्वीरों को भी ऐसे मुक्तबों ने कर दिया। जिसके पास जितना दीन आया कहा इस्लाम ऐसा, उसके पास इतना आया तो कहा इस्लाम ऐसा। लेकिन मुकम्मल इस्लाम को देखना है तो उस बीना के पास जाना पड़ेगा कि जिसने रिसालत की जिंदगी में इस्लाम को देखा, जिसको कहा जाए कि ये आदम का वारिस, ये नूह का वारिस, ये मूसा का वारिस, ये इब्राहिम का वारिस, ये ईसा का वारिस, ये तमाम के तमाम अंबिया का, अव्वल से लेके आखिर तक अंबिया का वारिस, इसने तमाम की तमाम चीजें देखी होगी। तो इन दीना दीन मुबीन इस्लाम का नमूना अहले बैत अतहरा ने इस्लाम के
पास
की मुताबिकत अहले बैत अतहरा ने से नहीं होगी तब तक, और उस पैमाने के पास जाने के लिए आयत भी आई है अल्लाह अस्अलुकुम अलैहि अजरन लिल मुवद्दता फिल कुरबा, और उसके पास पैमाने के पास जाने के आदाब भी आए हैं इन्नमा युरीदुल्लाह, कि इनके पास गलाजतें और नजासतें और बुराइयां नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि जब इनके पास जाना हो, अगर अल्लाह को पहचानना हो तो नबी से मोहब्बत करनी होगी, और अगर नबी की मोहब्बत चाहिए तो अजरे रिसालत अदा करना होगा, और अजरे रिसालत अदा करने के लिए अहले बैत के पास जाना है तो फिर पाको पाकीज़गी फिक्र में रखनी होगी। ये तमाम की तमाम चीजें इंसान को अच्छाई की तरफ ले जा रही है, ना कि उसको बुराई की तरफ ला रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद कि जिन्होंने इंसान को अच्छाई ही अच्छाई सिखाई। एक दिन मौलाए कायनात मीसा में तब्बार के पास बैठे, मौला का साहबी मीसा नाम है, तब्बार शुगल है, उनका जॉब है, तम्र कहते हैं फुरमे को, खजूर को, और तब्बार यानी बेचने वाले को, तो फुरमे की दुकान थी उनकी। कहा मौला मैं जरा एक काम करके आऊँ, अगर इजाजत दें तो आप जरा अगर बैठ जाए दुकान पर तो मैं आता हूँ। पहले की कोई दुकानें ऐसे नहीं होती थी जैसे मॉल है और बंद हो गया, ये नहीं بیٹھے ہیں, سیدھا سا لگا ہے, بیچ رہے ہیں. مولا تشریف فرمائے, تسبیحات میں مصروف ہیں. آنے والے نے دیکھا کہ آج تو علی تو یہ تو بیچنا نہیں جانتے, ان کو کیا معلوم کیا ہوتا ہے. لہٰذا کہا کہ علی مجھے خرما لینا ہے, کیونکہ مولا کائنات جو ہے انسان کو پورا پورا موقع دیتے ہیں, پورا موقع. ہمارے تمام انبیاء کی جو سب سے بڑی خصوصیت رہی ہے کہ کتنا ہی ادنا اور ابتر اور بدتر انسان ہو اس کی پوری بات سنتے ہیں. یہ ہنر تھا, یہ ان کا اعجاز تھا کہ ایک دم جذبات میں نہیں آتے تھے, اس کی پوری پوری بات سنتے تھے. اور جب وہ اپنی بات کہہ لیتا تھا تو پھر اس کی حاجت پوچھتے تھے کہ کیا چاہیے, اگر حاجت ہوتی تو وہ بھی دے دیتے تھے. یہ نہیں کہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں. انہوں نے اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھا. مولا کو آ کے کہنا کہ مولا مجھے کچھ خرما چاہیے. مولا نے فرمایا لے لو اس میں سے, اور جو ہے پیسے اسی میں رکھ جاؤ جو قیمت ہے, وہاں پہ ان کے ڈبے میں رکھ جاؤ. اس نے کہا یہ تو صحیح ہوا. وہ کچھ سکے ڈال کے چلا گیا اور خرما اٹھا کے لے گئے. جب وہ لے گیا تو میسا میں تمبار آئے, کہا کہ مولا خرما بکا ہے؟ کہا میسا. کہا مولا یہ تو کھوٹے سکے دے گیا, یہ تو دھوکہ دے گیا. مولا نے فرمایا ابھی سب یہیں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور انتظار کرو. اب وہ چیختا چلاتا آیا وہ جو لے کے گیا تھا, علی یہ کیسا مال رکھا ہے دکان پہ, اس میں تو کیڑے ہیں. مولا نے فرمایا کہ اس مال میں کیڑے نہیں ہیں, تیری آنکھوں میں کیڑے ہیں. اس مال میں کیڑے نہیں ہیں, بلکہ جیسا مال دو گے ویسا ہی تمہیں مال ملے گا. مولا نے ان سکوں کو نہ دیکھا لیکن اس کو بتا دیا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے کے. تو جب کوئی انسان علی مرتضیٰ کو ایک چھوٹے سے خرمے کو لے کے دھوکہ نہیں دے سکتا, تو دین میں کون کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ دین میں علی مرتضیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا. نہیں, کتنے لوگ آئے کہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں اور فلانا اور ڈھماکا اور ایسے ایسے سوالات بنا کے آتے تھے کہ علی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے بکری کے, وہ جو ہے ایسا بھی اور ویسا بھی ہے. یعنی وہ ڈاگ کی صفت بھی رکھتا ہے اور بکری کی صفت رکھتا ہے. ہم کیسے پہچانیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے, کیا کریں, نجیس ہے کہ پاک ہے؟ مولا نے فرمایا جو بھی, جی بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں لیکن صرف اپنے نتیجے کے لیے. مولا نے فرمایا کہ اس کو پانی دو, اگر وہ کھینچ کے پیے تو بکری ہے, اور اگر وہ زبان سے چاٹے تو جانور ہے. کہا کہ وہ ایسے بھی پیتا ہے, کبھی کبھی ایسے بھی پیتا ہے. مولا نے کہا کہ اس کو دیکھو جب چلے, اگر وہ مل کے چلے تو وہ بکری ہے, اور اگر الگ الگ چلے تو کتا ہے. تو کہا کبھی ایسے بھی چلتا ہے, کبھی ایسے بھی چلتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ والی. تب مولا نے کہا ایسا ہے, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں اور بتاتا کہ کیسا ہے. مولا نے کہا اس کو کاٹ کے دیکھو, اگر اوجڑی نکلے تو سمجھ لینا بکری ہے, اور نہیں نکلے تو کتا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کاٹا تھا نکلی بھی اور نہیں بھی نکلی. ایک مولانا کے پاس ایک شخص آیا, مولانا کے پاس کہنے لگا مولانا اگر ایسے یہ جانور نجیس جانور اگر کنویں میں گر جائے تو کیا کیا ہے؟ مولانا نے کہا بھائی 40 ڈول پانی کھینچ لو, کنویں میں سے 40 ڈول پانی نکال لو. تو وہ گئے کہا 40 تو مولانا نے کہا ہم 60 نکالتے ہیں, دوسرا بولا 80 نکال لیتے ہیں, ایک بولا 100 نکال لیتے ہیں. جب وہ 100 ڈول پانی نکال کے آ گئے لیکن اس کے بعد بھی مطمئن نہیں تھی, دیکھا تو اس میں کہا کہ مولانا نے کہا تھا, فتویٰ دیا تھا ان کو ہی پانی پلاؤ گے, پہلی ڈلیوری ان کو دی جائے. لہٰذا پانی لے کے خدمت میں آئے, کہنے لگے حضور آپ نے کہا تھا ہم نے کر لیا, یہ پانی پہلے آپ ہی ٹیسٹ کر کے بتائیں گے اب یہ صحیح ہوا ہے نہیں. اب جو انہوں نے دیکھا تو اس بعد انہوں نے کہا کہ ارے آپ نے صفائی نہیں کی, ہم نے جب کہا تھا وہ نہیں کیا. کہا کہ ہم نے آپ نے 80 کہے تھے, آپ نے 40 کہے تھے, ہم نے 100 ڈول نکال دیے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ خود جانور بھی نکالتا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں وہ تو نہیں نکالا, وہ تو نہیں نکالا. اب کتنی ہی زکاتیں نکالتے رہو, کتنے ہی عمل کرتے رہو, اگر دل میں بغض علی کا کتا ہے تو جانور کو نکالو دل سے, تاکہ یہ تمام چیزیں فائدہ پہنچاتے رہے ہیں. اللہ کی محبت کو خدا کا رسول اپنی اجرت قرار دے رہا ہے, جس کو خدا اپنا ولی قرار دے رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بغض کے ساتھ جو ہے کہتا نا کہ جو گر پڑے تو اٹھانے کوئی نہ آئے گا, علی سا فرض نبھانے کوئی نہ آئے گا, جو گر پڑے تو اٹھانے کوئی نہ آئے گا. لہٰذا مولا کائنات کی ذات کو دھوکہ دینا اپنی ذات کو دھوکہ دینا. اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اپنے حساب سے, کیونکہ مولا متقیان نے دنیا کو بتا دیا, دنیا جائے اور جا کے تاریخوں کو کھنگا لے, کتابوں کو پڑھے اور یہ جان لے کہ جب تک اس گھر آنے نے سہارا نہیں دیا آدمی دو قدم آگے نہیں بڑھ سکتا,
بے شک
انسانیت دو قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ علم تو ہے لیکن ان کے در سے دور ہو کے ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہو رہا ہے؟ اس دنیا نے علم کے ذریعے انسان نے تو ترقی کر لی لیکن انسانیت کی ترقی رک گئی.
سبحان اللہ,
اب اندازہ لگائیں کہ انسان نے ترقی کر لی لیکن انسانیت کی ترقی رک گئی. انسانیت کی ترقی وابستہ ہے ان سے کہ جو اصول انسانیت کے رہبر ہیں, پرچمدار ہیں, اصول انسانیت کو جاننے والے ہیں. علی مرتضیٰ کی خدمت میں ایک شخص نے خط لکھا شام سے کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ کی ملاقات اور آپ کی محبت اور آپ سے عرض ادب کرنے کے لیے حاضر ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا اور میرے بیوی بچوں کو بھی مار دیا جائے گا, لہٰذا میں کیا کروں مولا آپ کی محبت میں؟ مولا چاہتے تو کہتے نہیں میری محبت میں نے قبول کی, وہیں رہو. اس کے دل کی بات کو پورا کرنا چاہا, مولا نے جواب دیا کہ اپنے تمام مال کو جمع کر کے, یہ نہیں کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو اور مال کو لے کر آ جا, کہ اپنے تمام مال کو جمع کر کے اپنے بیوی بچوں کے حوالے کر اور گھر سے نکلنے سے پہلے خدا سے یہ دعا کر کہ خدایا میں نے اس تمام مال کو تیرے ولی علی کو امین بناتے ہوئے سپرد کیا. یہ جملے کہہ کر شام سے نکل, یہ کہہ کر وہ نکلا, لوگوں نے خبر پہنچا دی کہ علی کے پاس, وہ معاویہ کے پاس خبر گئی کہ علی کے پاس وہ ملنے گیا ہے. اس نے حکم دیا کہ ان کے بیوی بچوں کو غلام و قنیز بنا لیا جائے اور اس کے مال کو لوٹ لیا جائے. اب کیا کرتے, مولا کی خدمت میں آ گیا ہے, ادھر یہ حکم ہو گیا ہے, لیکن کیا کہنے جب ان کے امین بنا کر آیا. تو اب جیسے ہی سپاہی اس کے گھر میں وارد ہوئے کہ اس کے بچوں کو اور اس کی زوجہ کو گرفتار کر کے لائے, قنیز اور غلام بنائے, کیا دیکھا معاویہ کے بیوی بچوں کی تصویریں بن گئی, شکلیں بن گئی. انہوں نے کہا کہ ارے غضب ہو گیا, ہم غلط جگہ پہ آ گئے. اب کون سپاہی پہل کرے گا حضور کے بیوی بچوں کو, ان کے خانوادے کی شکل. اب ایک ایک سپاہی آ رہا ہے اور شکل دیکھ کے واپس ہو رہا ہے. کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ خود یہاں پر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں گرفتار کرو, اس کے بعد چاہا کہ مال کو لوٹ کے لے جائیں تو دیکھا کہ مال جو ہے صاف بچھو بن گئے. اب جو سپاہی آگے بڑھے اسی کو کاٹنے کے لیے دوڑے. جب یہ تمام کی تمام باتیں آ گئی تو مولا کائنات سے اس نے کہا کہ علی میری فکر میرے بیوی بچوں کے لیے ہے. مولا نے فرمایا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ, تیرے بیوی اور بچوں کے حالات کیا دیکھا, کہ تمام مال و زر کے ذریعے اس کے بیوی اور بچے آرام سے بیٹھے ہیں اور لشکر تلواریں تو ہاتھ میں لیے لیکن ان کی مجال نہیں ہے, وہ اس طرح سے ڈر رہا ہے جیسے کوئی ان کو وحشی جانور ڈرا رہا ہے. مولا نے فرمایا یہ میری محبت کا امتحان تھا, اب تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بیوی بچے یہاں پر آ کر رہے ہیں تو میں ابھی دعا کرتا ہوں. خدا سے دعا کی, بادلوں نے اس کے بیوی بچوں کو جگا دی, اپنے دوش پہ بٹھا کے کوفے کی وادیوں میں لگے کھڑا. ایک صلوات پڑھے محمد کتابوں نے, اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے, اہل تشیع نے بھی اس کو نقل کیا ہے, کتاب کے ریفرنسز ہیں, دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن مولا کائنات نے انسان کو پورا پورا موقع دیا اور کہا کہ دیکھو ہم یہ نہیں کہ آپ کو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم تمہیں یہاں بلا لیں, اگر تم وہاں رہ کر ہمارے حامی و مددگار ہو تو ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار. عزیزو ہمیں سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی مدد کی ضرورت ہے. ہم ملک سے دور ضرور بیٹھے ہیں, ہم اسباب مہیا کر سکتے ہیں, لیکن دلوں میں اس کام کو ڈالنا اہل بیت کا کام, کیونکہ وہ اللہ کے وہ ولی ہیں, اللہ کی راہ میں انہوں نے جانے دی. لہٰذا ہم توسل کریں اور توسل کر کے اس بات کی دعا کریں ان سے کہ ہماری نسلوں کا خدایا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہماری نسلوں کا ذمہ دار تھا, ان کو ضامن بنا دیتا کہ جب تک ہم جئیں ہماری نسل میں دین مبین اور تدین کے چراغ روشن رہے, ہماری نسلوں میں دین کے چراغ روشن رہیں, احترام اہل بیت, عقیدہ اہل بیت کے چراغ روشن رہے. کیونکہ ہم کسی اور سے نہیں جڑ رہے ہیں بلکہ ان سے جڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے انسان کو حقائق سے آشنا کرایا ہے, اصلیت سے آشنا کرایا ہے. آپ ان سے ہٹ کے جتنے بھی دیکھیں گے زیادہ دور زیادہ قدم چلنے والے نہیں ہے نہ رہبری میں. اگر عبادت ہے تو ان جیسی عبادت نہیں ملے گی, اگر دیانت ہے تو ان جیسی دیانت نہیں ملے گی, اگر شجاعت ہے تو ان جیسی شجاعت نہیں ملے گی، اگر وفا ہے تو ان جیسی وفا نہیں ملے گی، اگر صداقت ہے تو ان جیسی صداقت نہیں ملے گی، اگر حفاظت ہے تو ان جیسی حفاظت نہیں ملے گی، کہ دشمنوں کو بھی انہوں نے پناہ دی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی پناہ میں بنی امیہ کے 140 گھرانے پناہ پا رہے تھے، کہ جب ان پہ ظلم ہونے لگا کہ مولا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، سید سجاد نے ان کو پروٹیکشن دے کر بتایا کہ وہ اور منزل تھی کہ جب تم نے میرے کڑیل جوان کو مار دیا، یہ اور منزل ہے کہ تم فرزند حسین کے مہمان بن کے رہے۔ اہل بیت نے کبھی بھی کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، لیکن سچ کو سچ کہا، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ اور مولا کائنات کے وارث السلام علیکم یا وارثہ امیر المومنین ولی امام حسین علیہ السلام مولا کائنات کے بھی وارث، مولا کائنات کے بھی وارث۔ اگر علی مرتضیٰ نے جنگیں کی ہیں تو حسن حسین علیہ السلام نے بھی نہ جانے کتنے لشکر تیار کیے۔ علی اگر قافلہ سالار تھے، لشکر کے سپاہ سالار تھے، تو حسین کے ایسے ہی لشکر تیار تھے۔ حسین نے مختلف قسم کے لشکر تیار، کہیں عشق و وفا کا لشکر تیار، کبھی اطاعت پروردگار عالم کا لشکر تیار، کبھی شجاعت کا لشکر تیار، کبھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا لشکر تیار، کبھی صداقت اور دین شناسی اور توحید الہی کو پہچنوانے کا لشکر تیار ہے۔ امام عالی مقام کا کردار ایسا ہے کہ آنے والے ان کے خیمے میں جب آئے تو سن و سال میں جدائی، تفریق ہے، فرق ہے، نسل میں فرق ہے، زبانوں میں فرق ہے، قبیلوں میں فرق ہے، لیکن حسین نے ایسا موحد بنا دیا کہ ہر موحد کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم ہم اللہ کو بھی پہچان گئے، اس کے رسول کو بھی پہچان گئے، اس کے دین کو بھی جان گئے، اور ان کے اولیاء خدا کو بھی پہچان گئے۔ اے حسین ابن علی، یہ جنگ تو بعد کی بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو آپ کے قدموں میں پیش کرتے ہیں۔ عزیزو، ایک ایک کردار کا بار بار امام سے اجازت مانگنا، جب امام نے فہرست گنا دی تھی، لوگوں کو محضر نامہ بتا دیا تھا، تو اس کے بعد لوگوں کا جنگ کی اجازت مانگنے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ لیکن انہوں نے بتا دیا کہ بے شک ہم نے فہرست پڑھ لی ہے اور موت برحق ہے، لیکن امام کی اجازت کے بغیر موت آ جائے تو وہ ہلاکت ہوتی ہے، شہادت نہیں ہوتی۔ وہ ہلاکت تو ہو سکتی ہے، شہادت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جناب قاسم جیسا بچہ بھی مولا کی خدمت میں آ کے یہ کہتا کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اور محمد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رن کی اجازت دیجئے، جناب ابو الفضل عباس بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ رن کی اجازت۔ عزیزو، ہر انسان کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہر انسان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، ہر انسان کی بات اپنی ایک وزن رکھتی ہے، ہر انسان کا طریقہ کار اس کی حیثیت، اس کی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ سوال کرتا ہے تو اس کا جواب اس کی طرح دیا جاتا ہے، اگر کوئی بڑا سوال کرتا ہے تو اس کا جواب اس کی طرح دیا، اگر ایک پڑھا لکھا انسان کوئی اسکالر جواب سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کا جواب اس انداز میں دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بہت بڑا رائٹر سوال کرے تو اس کا سوال اسی طرح سے۔ تو ہر چیز کی نوعیت یہ ہے کہ ذات اور شخصیتوں کے اعتبار سے ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیز، فلسفہ دعا کو علی مرتضیٰ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ دعا عبد اور معبود کے درمیان کے پل کا نام، رابطہ عبدیت کا اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا نام دعا۔ دعائے حمین میں مولا نے فرما دیا کہ ایسے کہو کہ خدایا کہ میرے دامن ملکیت میں دعا کے سوا تو کچھ نہیں، اس دنیا میں جہاں میرے دامن ملکیت میں کچھ بھی نہیں، لا یملک الا الدعاء، کوئی ملک میرے دامن میں میری کچھ بھی نہیں ہے، نہ زندگی میری ہے، نہ یہ بیوی بچے میرے ہیں، نہ یہ مال میرا ہے، نہ یہ دنیا میری ہے، سب میرے پاس امانت ہے، میرے پاس اگر کچھ ہے تو میرے جملے ہیں، میرے لفظے ہیں، میری لفظے ہیں، میں ان کے ذریعے تجھ سے راز و نیاز کر سکتا ہوں۔ لہٰذا جب ایک عام انسان کسی چیز کو مانگتا ہے تو اس کے مانگنے کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن کل کائنات کا مولا اگر کسی چیز کو خدا سے مانگے گا تو عام چیز نہیں مانگے گا۔ علی کی ہر دعاؤں میں کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ خدایا تم نے مجھے وہ طاقت دی کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہو گیا، اور سوائے تیری مدح ثنا کے کچھ نہ کر سکا. اور ہر مدح کرنے والے کا ممدوح پر یہ حق ہے کہ وہ اس سے آس لگائے. میرے معبود میں نے بھی تجھ سے آس لگائی ہے, میں جانتا ہوں کہ تو مغفرت کے خزانوں کو میرے لیے کھول دے گا, آخرت میں بخشش کے خزانوں کو میرے لیے کھول دے گا. یہ وہ بات کر رہا ہے کہ جس کے یہاں پر خطا کا امکان نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں اللہ کی عظمت آ جائے اور انسان کو اپنا احساس ہو جائے کہ وہ خود کہاں تھا. لہٰذا جب علی مرتضیٰ نے جو ہمیشہ لوگوں کے لیے مانگتا تھا اور اس گھرانے کا یہ عمل رہا ہے, جناب صدیق طاہرہ نے بھی اپنے بچوں کو یہی سکھایا, الجار ثم الدار, پہلے پڑوس کے لیے مانگنا پھر اپنے لیے مانگنا, پہلے پڑوسیوں کے لیے مانگنا پہلے ہمسایوں کے لیے مانگنا, ان ہمسایوں کے لیے کہ جو آگ لے کر زہرا کے دروازے پر آ گئے, ان کے لیے زہرا مرضی اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہے کہ الجار ثم الدار. لہٰذا علی مرتضیٰ کا جب ہاتھ بارگاہ خداوند عالم میں اٹھا تو وہ بھی خود کے لیے نہیں بلکہ یہ کہتے ہوئے کہ خدایا ایک ایسی اولاد عطا کر کہ جو شجاع اور بہادر ہو تاکہ میرے حسین اور حسن کی حفاظت کر سکے. جس طرح سے میں نے خدا کے رسول کی حفاظت کی, میں نے ان کی خدمت کی, اس طرح سے غلامی کے لیے مجھے ایک اولاد نعینہ عطا فرما. خداوند منان نے علی مرتضیٰ کی اپنے ولی کی اس بات کو سنا اور جناب ام البنین کی آغوش میں جناب ابو فضل العباس کی ولادت ہوئی. آپ آغوش میں آئے, آنے کے بعد علی مرتضیٰ کی آغوش میں آئے. آنے کے بعد جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچوں کو بڑا پیار ہوتا ہے, اس گھر کے لوگوں کو ان سے بڑا پیار ہوتا ہے. علی مرتضیٰ نے حسین کی آغوش میں اس بچے کو ڈال دیا. وہ بچہ جو آنکھیں نہیں کھول رہا تھا, حسین کی آغوش کی گرمی پاتے ہی اپنی آنکھوں کو کھولا. جب آنکھوں کو کھولا ہے تو حسین ابن علی کے چہرے اقدس کی زیارت کی ہے. حسین نے اسی محبت اور محنت سے اس بچے کی پرورش کی ہے, قدم قدم پر ابو الفضل العباس کو انگلی پکڑ کر چلایا ہے. عزیزو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بچہ جوان ہو گیا اور بنی ہاشم کا قبر قرار پایا, علی مرتضیٰ کی جان قرار پایا, لشکر اسلام کا سپہ سالار قرار پایا اور اس کے بعد حسین کے لشکر کا علمدار قرار پایا. جناب عباس کی جوانی بڑھتی گئی, حسین ضعیف ہوتے گئے. حسین جناب ابو الفضل العباس کی جوانی پر فخر کرتے تھے, جو کہ جانتے تھے کہ جب تک ابو الفضل العباس سامنے رہتے تھے کسی کی مجال نہیں جو حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی خیانت کر دے یا کوئی بے احترامی کر دے. عزیزو جب جب جناب ابو الفضل العباس کو موقع ملا اپنے بابا کی اس شجاعت کے تیور دکھانے کا, حسین نے قبضۂ تلوار پر ہاتھ رکھ دیا. اے بھیا عباس آپ کربلا کے لیے ذخیرہ ہیں, اے میرے بھیا آپ کربلا کے لیے ذخیرہ ہیں. عزیزو ام البنین کا لال حسین کے ساتھ ساتھ کربلا بھی آ گیا. دو محرم کو حسین کے قیام کربلا کی وادیوں میں تھے. ابو الفضل العباس نے اپنے آقا کے خیموں کو نہر فرات کی ترائی میں نصب کر دیا, لیکن امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا, عباس نے اپنے خیموں کو ہٹا لیا. یہ خیمے نہر فرات سے دور بسپا نصب ہو گئے. ایک کے بعد ایک لشکر آتا رہا, لیکن ابو الفضل العباس کے سامنے کسی کی مجال نہیں جو حسین کے ساتھ گستاخی کر دے. ارے فوج کی کثرت بھی اس غازی پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی, بار بار جنگ کے نقشے بناتے ہیں, جیسے ہی لشکر میں کثرت ہوتی ہے تو جنگ کے نقشے کو بدل دیتے ہیں. ایک مرتبہ جناب عباس کو ٹہلتے ہوئے دیکھا, حبیب ابن مظاہر نے جب عباس کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے عباس کیا کر رہے ہو؟ کہا حبیب آپ نے تو میرے بابا کی جنگ کو دیکھا ہے, حبیب آپ تو میرے بابا کے بڑے قریب رہے ہیں, حبیب ذرا میرے اس نقشے کو دیکھ کر بتائیں. ارے ہم چاہتے ہیں اس نقشے کے تحت جنگ کریں. جناب حبیب ابن مظاہر نے جیسے ہی نقشے جنگ کو دیکھا عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا. اے ابو الفضل العباس ارے اس نقشے کو دیکھ کر معلوم چلتا ہے کہ یہ سپاہی جو تھکنے والا نہیں ہے, علی کا پروردہ ہے, علی کا صدایا ہوا ہے. ایک مرتبہ عباس سے
گلے مل کر روئے, جناب عباس اپنی تلوار کو سیکل کرتے رہے. حبیب ابن مظاہر, ارے کل میرے لشکر کے جنگ کے تیور دیکھنا, ہم مختصر ضرور ہے لیکن میرے بنی ہاشم کے جوانوں, اپنے بھائیوں کو آواز دی. عباس نے اپنے بھائیوں کو آواز دی, بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا, اے بنی ہاشم کے شہروں وقت آ گیا ہے, اب ہمیں اپنے آقا کے لیے قربانی دینی ہے, ارے تیار ہو جاؤ. کسی نے کہا 30,000 کی فوج ہے, تاریخ میں لکھا 40 کی ہے, اور دوسری تاریخوں نے کہا یہاں تک کہ 1,25,000 فوج لکھی ہے. بہرحال جتنی بھی ہو, چاہے وہ 30,000 ہو یا 1,25,000 ہو, بہرحال 72 سے زیادہ ہے, 72 سے کہیں زیادہ ہے, لیکن عباس کے حوصلوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے. علی اکبر میں منا پہ رہنا, اے اونو محمد میں سرا پہ رہنا, اے حبیب ابن مظاہر آپ کو یہاں کھڑے ہونا ہے, اے مسلم ابن اوسا جا, ارے یہاں رہ کر آقا کی نصرت کرنی ہے, اور سب سے آگے اپنا پرچم لگا دیا, میں سب سے آگے رہوں گا. ارے عزیزو, فوج کا دستور یہ ہے کمانڈر ہمیشہ پیچھے رہتا ہے, لیکن ابو الفضل عباس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال جو میرے آقا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں. بس عباس یہ نقشے بناتے رہے, یہ تصورات کرتے رہے, لیکن جیسے صبح عاشور ہوئی, ارے عباس کے ارمانوں پر پانی پھرنا شروع ہوا. حسین نے کہہ دیا کہ ہم ایک ساتھ جنگ نہیں کریں گے, ہم ایک ایک شخص جا کر ارے جنگ مفردی کریں گے. انفرادی جنگ کو اہمیت دی کہ جاؤ اور جا کر حق کا پیغام سنا دو. ارے حسین کے وہ بتوالے جاتے تھے, ایک ہاتھ میں علم ہوتا تھا کہ جو امن کا پیغام لے کے آتا تھا, دعوت اسلام لے کے آتا تھا, دعوت ناب محمدی لے کے آتا تھا, اسلام ناب محمدی کو سمجھانا چاہتا تھا, دوسرے ہاتھ میں اپنے آقا کی نسبت جہاد کا جذبہ لیے, ہاتھوں میں شمشیر لیے. ہاں عزیزو, ایک کے بعد حملے ہوتے رہے, حسین کے جانثار شہید ہوتے رہے, عباس اپنے لشکر کو تہ تہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے. کبھی قاسم کا پامال لاش عباس نے اٹھایا, کبھی اونو محمد کو اٹھایا, ارے کبھی علی اکبر کو, جب جناب عباس نے کبھی آقا کے اور لوگ ساتھیوں کو اٹھایا, لیکن جب ایک کے بعد ایک جانے لگا, عباس مایوس ہوئے, آقا کی خدمت میں آئے. آقا میں کس طرح سے آواز ہے اتش سنوں, آقا بچوں کے رونے کی آواز میرے کلیجے کے ٹکڑے کیے دے رہی ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کو بلایا, اے چچا میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا کہ میرا چچا پانی لا دے گا, اے میرے وفادار چچا میرے اس وعدے کی وفا فرمائیے, آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ میرے بچوں کے تشنگی کا آپ مہیا کریں گے. کہا اے سکینہ, اگر آقا سے مجھے اجازت دلوا دو تو میں نہر فرات سے تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں. ہاں بس بچی آگے بڑھی, اے میرے مظلوم بابا, اے میرے بے کس بابا, اے میرے تشنہ دہن بابا, میرے آپ کے خیمے میں بچے تشنہ لبی سے علا تش کر رہے ہیں. میں نے چچا سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان بچوں کے لیے آگ منگا کے رہوں گی, بچوں سے میرے وعدے کو پورا کروا دیجئے. اے بابا آخری بار میرے اس وعدے کی وفا کروا دیجئے, چچا کو جنرل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. میں کہوں گا سکینہ, ارے یہ اجازت ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے تمہیں پچھتانا پڑے. عزیز و حسین نے ابو الفضل عباس کو رن کی اجازت دی, اے عباس صرف طلب آپ کے لیے جانا, سبیل آپ کے لیے جانا. جیسے ابو الفضل عباس جانے لگے, سب سے بڑا علم غازی کو اٹھا کر دیا, اے بھیا عباس یہ لے جاؤ, لیکن جانے سے پہلے رک لیا, علم کو نیچے زمین پر رکھا, اس کے بعد کچھ خط لکھے تھے اس کو کاٹ دیا, اس کے علاوہ کچھ تحریر کیا. فضا خیمے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی, اب جب فضا نے یہ نظارہ دیکھا, وارد خیمہ ہوئی, اے شہزادی غضب ہو گیا, اے شہزادی غضب ہو گیا. کہا شہزاد کیا غضب ہو گیا؟ کہا آقا نے پرچم عباس پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب, آقا نے اسے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بس غازی چلنے لگا, زینب نے آواز دی, اے بھیا عباس ذرا میری ایک بات سن جائیے. غازی کو بلایا, بائیں ڈال دی, اے بھیا جب میں چھوٹی تھی ایک روز شدید ہوا چلی, मेरे चार मेरे बाजुओं से मेरी रिदा हट गई, मेरे बाबा मेरी रिदा को हट के देखते हुए रोने लगे, संत रिदा हट गई रोने लगे। उसके बाद जो बाबा मेरी पेशानी चूमता था मेरे बाजुओं के बोझ लेने लगा। मैंने जब सबक पूछा, बाबा ये सबक क्या है, अब बाबा ने कहा कि जैनब हर एक दिन तेरे सर से चादर छिन जाएगी,
गाजी मैदान में आया, अपनी अबरू पर लश्कर शाम को संभाल लिया। संभालने के बाद एक मरतबा तमाम फौजें नहर फरात का घाट छोड़ के चली गई। गाजी ने अपने घोड़े को नहर फरात को उठा उतारा, अयसबे बाबा पातू प्यासा है पानी पी ले। लेकिन घोड़े ने अपने रुख को खैमे की तरफ मोड़ के कहा, आपका बच्चे प्यासे मैं किस तरह से पानी पीऊं। गाजी ने मशके सकीना को पानी में डाल दिया और डालने के बाद जब मशके सकीना पानी में गई तो इत्तेफाक से अब्बास के हाथ उस नहर फरात के पानी से गीले हो गए। दुआ की खुदाया या तो मेरे इस वादे को वफा कर दे कि मैं नहर फरात से ये पानी खयाम हुसैन तक ले जाऊं, और अगर ऐसा ना हो सका मेरे आका की जबान तजना है, अरे मेरे हाथों तक पानी कैसे पहुंच गया। खुदाया जब मैं आका से मिलूं तो मेरे जिस्म पर हाथ ना रहे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। गाज़ी ने एक मर्तबा पानी भरा, नलम पर मशके सकीना को उतार के अपने सीने पे डाल लिया। आज़ीज़ो हमले पर हमले होने लगे, बिखरी हुई फौज ने सिमटना शुरू किया। फिसर साहब ने कहा, अगर खयाम हुसैन में ये पानी का मशकीजा चला गया तो हम नफ्सियाती जंग में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अरे अब्बास के तेवर देखो, पानी को ले जाना चाहते हैं। अरे तमाम फौज अश्किया सिमट जाओ और इस गाजी को जाने ना दो। अजीजो किसकी मजाल जो उम्मुल बनीन के लाल के सामने आकर हमला करता। इन कमीन गांव पे खुरमे के दरख्त पे कुछ जल्ला छुपे हुए थे, जैसे ही गाजी का घोड़ा करीब से गुजरा, अरे एक शकी ने ऐसा वार किया, अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ। अब्बास आगे बढ़े, दूसरे शकी ने बाएं बाजू को भी कलम कर दिया। अब गाजी ने अलम और मश्क सकीना को अपने दांतों से दबा लिया। अजीज अलम जब लड़खड़ा था नजर आया, अब्बास के भाई हुसैन ने नीचे होता नजर आया। गाजी का हदफ यह है कि अपने मशके सकीना को पहुंचा दे। अजीज और मला को हुक्म हुआ, एक शकी ने ऐसा तीर फेंका, अरे मशके सकीना से पानी का बिखरना था। अब्बास के अरमान पानी पानी हो गए। गाजी ने घोड़े का रुख खैमे से की तरफ से अरे फरात की तरफ मोड़ दिया। अरे बाबा मेरे मुझे खैमे में ना ले जाना। अरे एक मरतबा अब्बास को लेने के लिए हुसैन जब दो میری کمر ٹوٹ گئی، اے علی اکبر ذرا آؤ۔ اب جو آگے بڑھے جھک کر اپنے بھائی کے بازوؤں کو اٹھاتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ باز کے زخمی بدن کی طرف رخ کیا، آئے گانے کے بعد اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ آقا کا بھیا باز کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، کا آقا وقت نہیں ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری کچھ وصیتیں ان کو پورا کر دو۔ کہا کہ آقا سب سے پہلے تو میری تمنا یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب جانا چاہتا ہوں تو آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کے ساتھ۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، میری ایک آنکھ میں تیر لگ گیا ہے، دوسری آنکھ میں اس کا خون بہ کر آ گیا ہے۔ اپنے آقا نے اپنے آستین سے حسین نے اپنے عباس بھائی کے آنکھوں کے اس خون کو صاف کیا۔ بھیا مجھے دیکھ رہے ہو؟ بھائی نے بھائی کو دیکھا، دوسرا کہا، آقا میری ایک وصیت یہ ہے کہ ایک تو میرے لاشے کو خیام میں نہ لے جانا، کیونکہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ دوسرا یہ آقا، جانتا ہوں ان لائنوں کو، جب کسی سے دشمنی نکالتے ہیں تو اس کی لاش کو پائے مال کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ آپ سے بڑی دشمنی اور لاش رکھتے ہیں آقا۔ ارے میرا یہ میری وصیت، ارے لشکر شام سے کر دینا کہ اگر حسین کا لاش پامال کرنے کا ارادہ ہے تو اس کے بجائے عباس کا لاش پامال کر دینا، میرے آقا کے دنے ناظری کو چھوڑ دینا۔ حسین نے بھی کہا، بھیا میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، میری بھی کچھ وصیتیں ہیں، آپ سر آنکھوں پر حکم فرمائیے۔ ایک مرتبہ کہا، بھیا عباس، ارے جب سے دنیا میں آئے ہو تم نے آقا کے سوا کچھ نہیں کہا۔ اے بھیا ایک مرتبہ اپنی زبان